بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنے والی ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خصائص نبوی میں سے ہے. میں ایسا نہیں مانتا, یہ بھی سنت نبوی ہے. یعنی وحی جو ہے وہ تو نبی کے لیے خاص ہے, وحی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. مگر وحی کے علاوہ ہر چیز سنت نبوی ہے, ورنہ رسول اللہ کا اسوہ تو بہت محدود ہو جائے گا, بہت محدود ہو جائے گا. بس خضاب جیسی چیزیں تک رہ جائیں گی. دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ انوالو ہوں ربانیات میں, اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوں, بہت زیادہ اللہ سے آپ جڑے ہوئے ہوں, آپ کا معاملہ انعاج ربا کا معاملہ بن گیا ہو, تو کیا ہوتا ہے, پہلے کچھ تغیرات ہوتے ہیں آپ کے اندر. جو چیز اللہ کو ہوتی ہے نبوت کے سطح پر, وہ عام انسان کو ہوتی ہے ایمان کے سطح پر. تو دیکھیں آج آپ کو یاد ہوگا کہ آج میں کچھ پہلے اٹھ گیا, آپا کے ٹیلی فون کیا کب آ رہی ہو, تو مجھے کچھ توحش ہو رہا تھا اس لیے پہلے اٹھ گیا. تو میرا تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے ایسا ہوتا ہے تو کوئی نیا آئٹم معرفت کا آتا ہے, وہی جو نورن یلقا فی قلب المومن جو ایک محدث نے کہا ہے. تو کیا ہوا کہ میں آپ لوگوں سے جدا ہو کر اوپر چلا گیا چھت پر. چھت پر جو منظر تھا وہ کیا تھا, چھوٹے پیمانے پر وہی منظر جو حضرت داؤد کو پیش آتا تھا. حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ وہ بستی کے باہر جنگل اور پہاڑ جہاں ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے, اور جنگلوں اور پہاڑوں کے ماحول میں وہ منظوم مناجات پڑھتے تھے, جس کو ہم زبور کہتے ہیں. بائبل میں اس کو زبور کہا گیا ہے, سام. تو قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَانَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا يَا جَبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ, کہ داؤد کو ہم نے ایک فضل دیا تھا, ایک شے مزید. تو پھر فرمایا کہ اے پہاڑوں, داؤد کے ساتھ تم بھی حمد میں شریک ہو جاؤ اور چڑیاں بھی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد وہاں منظوم مناجات پڑھتے تھے تو خصوصی یعنی کسی اللہ تعالی کی خصوصی قدرت کے بنا پر پہاڑ بھی پڑھتے تھے اور چڑیاں بھی پڑھتی تھیں, یعنی اس کا مطلب دہراتی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے. تو آج کیا ہوا کہ آپ لوگوں سے جدا ہو کر مجھے اوپر چلا گیا, تو چھوٹا سا ماحول وہی بن گیا میرے لیے جو ہے داؤد کا ہوتا تھا. یعنی چاروں طرف درخت ہیں, اوپر آسمان ہے, چڑیاں اڑ رہی ہیں, بالکل کھلی فضا کا منظر ہے, نیچر. ہر داؤد نیچر میں چلے جاتے تھے. جنگل پہاڑ میں جانے کا مطلب کیا ہے, نیچر میں جانا, فطرت کے ماحول میں جانا. تو اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں اور فطرت دونوں ایک دوسرے کے ہم نوا ہو گئے ہیں. میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں اور ساری کائنات, ساری فطرت جو ہے میرے ساتھ شریک حمد ہے. چاروں طرف درختوں کا منظر تھا, اوپر نیلا آسمان دکھائی دیتا تھا, ادھر سورج چمک رہا تھا, ادھر چڑیاں اڑ رہی تھی, ہر طرف فطرت, یعنی وہی ماحول چھوٹے پیمانے پر جو ہے داؤد کو پیش آتا ہوگا. تو میں اللہ کا ذکر, یعنی ذکر لفظی نہیں, ذکر مانوی کر رہا تھا, اللہ کو یاد کر رہا تھا. تو جیسے لگا کہ ساری کائنات میں ہم نوا ہے, جو ہم تو میں کر رہا ہوں وہی ہم درخت بھی کر رہا ہے, جو ہم تو میں کر رہا ہوں وہی چڑیا بھی کر رہی ہیں, جو ہم تو میں کر رہا ہوں وہ سورج بھی کر رہا ہے, جو ہم کر رہا ہوں میں وہ آسمان بھی کر رہا ہے. دیکھیے یہ کیا چیز ہے, یہ ہے آپ کا شدت احساس, آپ کا شدت احساس. ایسا نہیں کہ سب اس میں جو تفسیروں میں ہے وہ کیا ہے, کچھ لوگ تو مانتے ہیں کہ سچ مچ وہی دہراتے تھے وہی کلمات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بازگشت ہوتی تھی, اس طرح کی تفسیریں نہیں. یہ بیان ہے مومن کے شدت احساس کا, مومن کی شدت احساس کا. ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات آپ کی ہمنوا ہو گئی. تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹا تھا, یعنی سب سے پہلے جو میں نے مضمون لکھا ہے بہت چھوٹے پن پر, وہ مجھے اب تک یاد ہے, شاید وہ میرا پہلا مضمون تھا وہ. کیونکہ لکھنا جو ہے یہ میرا پیدائشی کا ذوق ہے, پیدائشی ذوق. تو میں گاؤں میں تھا اپنے, جہاں آپ لوگ گئے ہیں, تو ہمارا گھر جو تھا اسے بہت بڑا آنگن تھا, بہت بڑا سان تھا. تو اس میں جب چلتا تھا میں, تو کبھی آپ نے اگر تجربہ کیا ہو, اوپر چاند, پورا چاند نکلا ہوا ہے, پورا چاند خوب روشنی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ چاند بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو چلتے ہوئے, یہ چل رہے ہوں اور دیکھیے چاند, لگے ہوئے چاند بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. تو سب سے پہلا مضمون جو لکھا تھا میں نے, اس کے الفاظ مجھے اب تک یاد ہیں. چھوٹا سا تھا وہ, کوئی مضمون, کوئی باقاعدہ مضمون نہیں تھا, شاید ایک دو لائن تھی اس کی. اس میں الفاظ یہ تھے کہ ماں دیکھو جب میں چلتا ہوں چاند بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے, کہتا رہتا وہ مانتا ہے مجھ کو. ماں دیکھو جب میں چلتا ہوں تو چاند بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے, کہتے رہتا مانتا ہے وہ مجھ کو. تو یہ کیا تھا, ایسا نہیں کہ چاند چلتا تھا, میرا شدت احساس جو تھا وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ چاند میرے ساتھ چل رہا ہے. تو دیکھیے سارا معاملہ آپ کے شدت احساس کا ہے. ایسے جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ساری کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے, حتیٰ کہ بجلی جب گرجتی ہے تو بھی تسبیح پڑھتی ہے, بار بار آئی یہ بات. یہ سب ہو للہ ماحو سماوات و ماف الرض, یہ سب الراد بحمدی الملائکۃ من خیفتی. دیکھیے اس کی حقیقی تفسیر کیا ہے, یہ تو اللہ کے علم میں ہے, ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ ان آیات میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سچ مچ ہی وہ تسبیح کر رہی ہے لفظاً, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, یہ ہے اکثر مفسرین مانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حقائق معنوی کا ڈیمونسٹریشن بنا دیا ہے. جیسے آپ فرض کیے کہ لرزا اور ترسا ہے اللہ کے خوف سے, اب بجلی گرجتی ہے تو ایسا لگے گا کہ آپ جس طرح آپ لرزا اور ترسا ہے بجلی بھی لرزا اور ترسا ہے. وہ کیا ایک ڈیمونسٹریشن دے رہی ہے کیا بندے اللہ سے لرزا اور ترسا رہا. ایسے سیارے اور ستارے بہت ہی زیادہ پابندی کے ساتھ اپنے مدار پر گھومتے ہیں تو وہ کیا ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں, کیا بندے تو بالکل اللہ کا طواف کر تیری زندگی اللہ کے گرد گھومنے لگے ایسا بن جاتا. درخت نکلتا ہے ایک بیج سے نکلتا ہے, پھر اخواؤ نکلا اور ہوتے ہوتے تنا بنا, پھر شاخیں, پھر پتیاں, پھر پھول, پھر پھل. یہ کیا ہے؟ ڈیمونسٹریشن ہے کہ ایمان آپ کے اندر اس طرح ہونا چاہیے کہ ایمان گرو کرے, گرو ایمان آپ لائے تو یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو ایمان آ گیا بس ہو گیا, نہیں, آپ کی شخصیت ایمان کو لے کر گرو کرنے لگے, بڑھے 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 یہاں تک کہ ساری کائنات میں پھیل جائے. وہ تو درخت اس بات کا ایک ڈیمونسٹریشن دے رہا ہے کہ کس طرح آپ کے ایمان کو گرو کرنا چاہیے. اور یہ بات قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے کہ مسل و کلمت طیبۃ کسرۃ طیبۃ اصلحہ صحابۃ الفروع فی السماء. دیکھیں اصلحہ صحابۃ الفروع فی السماء کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی دن اچانک تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر تک درخت کھڑا ہو جائے, یعنی گرو کرتا ہے درخت. اچانک ایک ہی دن نہیں زمین سے آسمان تک وجود میں آ جاتا, گرو کرتا ہے, گرو کرتا ہے, گرو کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ازدیاد ایمان یا اضافہ ایمان. تو درخت میں نباتاتی ازدیاد ہوتا ہے, نباتاتی اضافہ ہوتا ہے. بیج ہے, بیج سے اکوا نکلا, پھر تنا بنا, پھر شاخیں بنی, پھر پتیاں نکلی. تو یہ ہے کیا؟ درخت میں اضافہ ہونا, درخت میں ازدیاد ہونا. ایسی آپ کو اگر آپ شعوری ایمان مل جائے, بہت ہی حقیقی ایمان مل جائے, ایسا ایمان جو آپ پوری شخصیت کو ہلا دے, تو وہ ٹھہرا نہیں رہے گا. وہ اس میں بس سے ازدیاد ہوگا, اضافہ ہوگا, وہ گرو کرے گا. گرو کرتے کرتے وہ ساری کائنات میں پھیل جائے گا. تو زمین اس دنیا میں ہر چیز جو ہے, جو فرمایا کہ ہر چیز تسبیح پڑ رہی ہے, تو ہم نہیں, میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہوتی ہے, لیکن پیاسن میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی سمجھ سے کہ وہ اس کا مطلب ہے پوری کائنات ایمانیات کا ڈیمونسٹریشن ہے. مثلا دیکھیے سورج ایک بہت بڑی حقیقت کا ڈیمونسٹریشن ہے کہ وہ ایک طرفہ طور پر آپ کو لائٹ دے رہا ہے, انرجی دے رہا ہے, ہیٹ دے رہا ہے. اب کوئی بل نہیں مانگتا, کوئی قیمت نہیں مانگتا. کب تک کیا ہے؟ یک طرفہ فیض رسانی, یعنی یونیلیٹرل طور پر فائدہ پہنچانا, یعنی یونیلیٹرل طور پر ایک گیونگ پروسیس چلانا. تو سورج جو ہے یک طرفہ فائدہ رسانی کا ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے کہ اے مومن تو بھی ایسا بن. تو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ زمین آسمان تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بہت ہی مخفی مفہوم ہو جو ہم جانتے ہوں, لیکن ایک مفہوم بالکل ظاہر ہے کہ وہ حیات مومن کا ڈیمونسٹریشن ہے. چڑیا اڑ رہی ہیں, دیکھے چڑیا اڑ رہی ہیں, کیا کریں؟ کیا بتا رہے ہیں کہ ساری آفاق تمہارے لیے ہے, اپنے کو محدود کو کرتے ہو, آفاق اوڑو, یہ بلندی اختیار کر لو. جو بلندی اختیار کر لو گے تو سارا آفاق تمہارا. نچلی سطح پر آپ رہیں گے تب وہیں پر سب حسد کینا بغض نفرت تشدد ہے, لیکن آپ بلند ہو جاؤ اوپر سے تو سب ختم. اس لیے امریکہ میں ایک مسئل ہے بگ برڈ آف دا اسٹارم, ایک طوفان جب آتا ہے تو چڑیاں اس کی زردد میں آ جاتی ہیں. تو چڑیوں میں دیکھیں کچھ چڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی, ان کے بازو کمزور ہوتے ہیں, کچھ چڑیاں بڑی ہوتی ہیں ان کے بازو طاقتور ہوتے ہیں. تو چھوٹی چڑیاں تو طوفان کی زرد میں پھنس کر مر جاتی ہیں, لیکن جو طاقتور چڑیاں ہیں وہ اوپر نکل جاتی ہیں, کیونکہ طوفان کی ایک حد ہے. ایسا نہیں کہ ہزاروں میل دور تک چڑھ جاؤ اوپر, ایک حد ہے, وہ اس سے اوپر نکل جاتی ہیں. تو اس سے میں نے ایک اصطلاح بنائی ہے, ایک ٹرم, بگ برڈ آف دا اسٹارم, بگ برڈ آف دا اسٹارم, طوفان کی بڑی چڑیا. تو وہی رویہ انسان کے بھی اندر ہونا چاہیے, یعنی بگ برڈ تھنکنگ, اوپر اٹھ جانا, اوپر اٹھ جانا, اوپر اٹھ جانا. تو کیا چڑیاں اس کا ایک ڈیمونسٹریشن دے رہی ہیں؟ کیا انسان تو کیوں پھنسا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں, شکایت اور احتجاج اور نفرت کینا بغض منفی خیالات میں کیوں پھنسا ہوا؟ اوپر اٹھ جا, اوپر اٹھ جا, اوپر اٹھ جا. کیونکہ چڑیا اڑتی ہے تو آپ دیکھیے بستیاں بھی رکاوٹ نہیں اس کے لیے, درخت بھی رکاوٹ نہیں اس کے لیے, پہاڑ بھی رکاوٹ نہیں اس کے لیے. تو وہ کہیں تم کیوں اٹکے ہوئے ہو, اوپر اٹھ جاؤ. جب آپ نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے, نفرت اور تشدد آتا ہے, جھجھلاہٹ آتی ہے, اشتعال آتا ہے, بے صبری آتی ہے, تو اس کیا اٹکاؤ ہوتا ہے, وہ نچلی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں. اوپر اٹھ جائے, اوپر اٹھ جائے, اوپر اٹھ جائے, چڑیا کی بلندی حاصل کر لے تو سب ختم. تو بھائی مانا چڑیا بھی ایک ڈیمونسٹریشن ہے. یہاں تک کہ نام نہاد موئی جانور بھی ایک ڈیمونسٹریشن ہے, جن کو کہتے ہیں موئی جانور وہ بھی ایک ڈیمونسٹریشن ہے, یعنی سانپ بچھو شیر اور بھیڑیا بھی ایک ڈیمونسٹریشن ہے, وہ بھی ایک سبق دے رہے ہیں. وہ کیا؟ دیکھیں جانوروں کے بارے میں جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے باقاعدہ, ان کا کہنا ہے کہ کوئی جانور, چاہے سانپ بچھو ہو یا بھیڑیا اور شیر ہو, کوئی جانور خامخواہ آپ پر اٹیک نہیں کرتا, کبھی ایسا جانور نہیں کرے گا. جانور صرف اس وقت اٹیک کرے گا جبکہ وہ سمجھے کہ آپ اس کو مار رہے ہیں, تو اپنے بچاؤ کے لیے کرے گا, وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کرے گا. جب اپنے کو محسوس نہ کرے وہ کہ مجھے ڈیفنس کرنا ہے, تو کبھی وہ آپ کو کچھ نہیں کرتا. جب کاربٹ ایک ہنٹر تھا, انگریز ہنٹر, تو کتاب لکھی ہے, تو اسی کے نام پر ایک وہ بنا ہے زو. تو اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ٹائیگر سب سے شریف جانور ہے, ناول اینیمل. کیوں؟ اس نے کہا ٹائیگر کبھی حملہ ہی نہیں کرتا جب تک آپ اسے چھڑے نہیں, جب تک آپ چھڑے نہیں. تو کیا وہ بھی ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں کہ خام خواہ کسی کو مت ستاؤ؟ جو حدیث ہے کہ واللہ لا یمن واللہ لا یمن واللہ لا یمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ, تو اپنے بوائق جو ہیں دوسروں کو مت اس کا شکار بناؤ. یہ ایک اصول ہے اسلام میں. اس اصول کا ڈیمونسٹریشن جو ہے نام نہاد موئی جانور بھی کر رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات. تو دیکھیں رسول اللہ کو جو لوگ اس وقت کاملہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ رسول اللہ کو اس وقت گھٹائے ہوئے ہیں. ایک بطور فخر کے تو بولتے ہیں اس وقت کاملہ, لیکن بہت محدود کیے ہوئے ہیں وہ, بہت محدود. یہاں تک کہ میں نے ایک عالم سے بات ہوئی, ٹاپ کے عالم, باہر تک کے پڑھے ہوئے, حدیبیہ کے مسئلے میں کہ مسلمانوں کو حدیبیہ پر اس کو عمل کرنا چاہیے, یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے. کہا کہ وہ تو رسول اللہ کا خاص تھا, وہ خاصات لفظ بھی شامل کر دیا اس کو, یعنی اتنے بڑے اسوہ کو داخل کر دیا خاصات نبی میں. اب کیا رہ گیا, وضع قطع رہ گیا اسوہ نبی کے لیے. کچھ وضع قطع خاص بنا لیتے ہیں ہمارے علماء, اسی کو کہتے ہیں کہ بہت متبع سنت ہے فلاں صاحب, اتباع سنت اس زمانے ہو گیا وضع قطع کے لیے. تو اس وقت کامرہ, اس وقت کامرہ بہت کہیں گے, لیکن اس وقت کامرہ کے خلاف عمل کریں گے. دیکھیے پیغمبر جو ہے بیت بار وہی, وہ بالکل الگ کیس ہے, اس کا کوئی وہی میں شرکت نہیں کر سکتا. لیکن بقیہ زندگی ساری کی ساری آپ کی اسوہ ہے. اگر اسوہ نہ ہو تو پھر پیغمبر بسے بڑا کیوں بھیجا ہے تب, پھر تو فرشتہ آ جاتا. تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ پر جب وحی آنے والی ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ متغیر ہوتا تھا. تو میرا ظاہر تجربہ ہے کہ جب مثلا رات کو نیند نہیں آئے گی, کوئی بات بگڑ ہو جائے گی, کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی پریشانی والی بات پیش آ جائے گی, تو وہ تمہید ہوتی ہے کسی نئے نقطۂ معرفت کی, معرفت کے کوئی نیا آئٹم جسے آج میری سمجھ میں آیا کہ حضرت داؤد کا وہ معاملہ جو ہے وہ بھی خصاص نبوی میں نہیں ہے, وہ بھی آپ کے لیے ایک اسوہ ہے. کیوں آپ جانتے ہیں ہر نبی اسوہ ہے. قرآن میں ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, تو ہر نبی اسوہ ہے. تو وہ حقیقت میں تھا کہ جب وہ فطرت کے ماحول میں ہوتے تھے, وہ چاروں طرف کے درخت ہیں, پہاڑ ہیں, چڑیا اڑ رہی ہیں, پورا پورا فطرت کا ماحول ہے, اب اس میں وہ شدت احساس کے ساتھ مناجات کرتے تھے, کہا جاتا کہ بلند آواز سے کرتے تھے. تو ان کا اس شدت احساس جو تھا ان کا, اس بنا پر ایسا لگتا تھا کہ سب ساری کائنات میرے ساتھ شریک ہے اللہ کے حمد میں, ہم تو خداوند کی عظمت میں سب شریک ہو رہے ہیں. آپ کا ایمان سمیٹ لیتا ہے, آپ شدت احساس پوری کائنات کو سمیٹ لیتا ہے. تو ایسے ہوا جب وہ اوپر گیا, دیر تک تھا ابا کا آنے سے پہلے, تو بالکل ہی کیفیت بھی تھی کہ درختوں کو دیکھتا تھا, چڑیا اڑ رہی ہیں اس کو دیکھتا تھا, آسمان کو دیکھتا تھا, سورج کو دیکھتا تھا, پورا کھلا ماحول جو تھا اس کو دیکھتا تھا. تو بڑا شدت احساس جو تھا وہ لگتا تھا اس احساس کے بنا پر کہ ساری کائنات میں ایسا شریک ہے, میں اکیلا نہیں اللہ کی حمد کر رہا ہوں, ساری مخلوق اسی کی حمد کر رہی. یہ تجربہ اس سے ابھی پہلے بھی مجھے ہوا ہے اور آج حضرت داؤد کو لے کر ہوا. یاد رکھیے تمام اعلی ایمانیات, تمام اعلی کیفیات کا تعلق ہے شدت احساس سے, یعنی ہائی کائنڈ آف سینسیٹیوٹی. شدت احساس کا مطلب ہے ہائی کائنڈ آف سینسیٹیوٹی. تو جتنا زیادہ آپ کا ایمانی حس بڑھا ہوا ہوگا, اتنی زیادہ آپ کو یہ سارے معرفت کے آئٹم ملیں گے. تو عجیب بات ہے کہ بچپن میں اس میں مجھے غیر شعوری طور پر وہ سبق دیا گیا تھا جو اب شعوری طور پر حاصل ہوا, جو میں نے بتایا کہ میں مضمون لکھا تھا کہ ماں دیکھو جب میں چلتا ہوں تو چاند بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے. تو کیا پوری جس طرح اس وقت مجھے لگا تھا غیر شعوری طور پر کہ چاند میرے ساتھ چل رہا ہے, تو اب جب سور زیادہ بیدار ہوا تو اب ایسا محسوس ہوا کہ پوری کائنات میرے ساتھ چل رہی, پوری کائنات جو ہے میرے ساتھ چل رہی. ایک کائناتی قافلہ ہے جس میں سارے اجزاء کائنات سفر کر رہے ہیں, میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں. یہ سب شدت احساس کی بنا پر ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ایک واقعتا ایسا ہو کہ کوئی قافلہ ہے اور چل رہا ہے, اس کی منزلیں ہیں, کوئی گھوڑے پہ ہے کوئی اونٹ پر ہے, یہ بات نہیں ہوتی. وہ آپ کا شدت احساس ہوتا ہے. یعنی آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میں اللہ کے ہم کر رہا ہوں, باقی مخلوقات ہم نہیں کریں گے, کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کا یقین, آپ کا احساس, آپ کی کیفیت کی شدت ڈھل جاتی اسی میں. اور احساس کی سطح پر لگتا ہے کہ ایک سفر ہے معرفت کا, ایک سفر ہے ربانیت کا, اس میں ایک بہت بڑا قافلہ چل رہا ہے, اس میں تمام ستارے, تمام سیارے, سورج, چاند, زمین و آسمان, نباتات, حیوانات, پہاڑ اور سمندر, سب اس میں شریک ہے اس سفر میں, اور میں بھی اس قافلے کا ایک ممبر ہوں. تو یہاں پہنچ کر آپ کی دریافت جو ہے وہ کائناتی بن جاتی. کائناتی یعنی حقیقت کی دریافت جو آپ کرتے ہیں, یہاں پہنچ کر وہ کائناتی بن جاتی ہے, وہ چھوٹی سی نہیں رہتی. وہ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے, یہ کائناتی کیفیت, کیا اس کے بعد بھی کوئی منفی ذرہ آپ کے اندر واقع رہے گا؟ کوئی نگیٹو ذرہ, نفرت, کینہ, انتقام, حسد, تشدد, جھجھلاہٹ, اشتعال, وہ سب بالکل بے حقیقت ہو جائے گا. حتیٰ کہ آپ جب سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گزار کر رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں لے گا آپ, کچھ بھی. ہمارے گاؤں میں جہاں آپ گئے تھے نا, وہاں قصہ بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے 4000 بھائی تھے, بہت ذہین آدمی تھے, وہ بہت پڑھ لکھے تھے. تو گاؤں میں جو ان کا گھر تھا, اب تو وہ گھر اسکول بن گیا ہے, تو ایک ماسٹر وہاں رہا کرتے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو ماسٹر صاحب کو کھانا آتا تھا گھر سے. تو ہمارے 4000 بھائی صاحب کی عادت تھی کہ اکثر وہ باسی روٹی جو ہوتی تھی, یعنی شام کی بچی ہوئی, اس سے ناشتہ کرتے تھے. تو کیا ہوا, وہ ایک گھر میں ایک رواج پڑ گیا ایسا کہ باسی روٹی کا ناشتہ, یعنی صبح کچھ چیز پکا لی گئی اور شام کی روٹی. تو ماسٹر صاحب جو تھے ان کو بھی شام کی روٹی کچھ سالن کے ساتھ بھیج جاتی تھی. تو بچے سے انہوں نے کہا, شکایت کی کہ دیکھو تمہارے باسی روٹی آتی ہے, باسی روٹی کا نقصان بتایا انہوں نے کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے, باسی روٹی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. تو ان کی اہلیہ تھیں, ہمارے 4000 بھائی صاحب کی اہلیہ, تو جا کے بچے نے کہا, وہی باورچی خانے کا وہی انتظام کرتی تھی, کہ ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باسی روٹی آپ لوگ بھیجتے ہیں اور باسی روٹی سے کھانے سے دماغ کمزور جاتا ہے. تو بچے نے کہا اسے بتاتے ہوئے, مگر ہمارے ابا تو کھاتے ہیں باسی روٹی. ہمارے 4022 سال بیٹا تھا چھوٹا, تو اپنی ماں سے وہ کہہ رہا ہے کہ ماں صاحب کہتے ہیں کہ باسی روٹی کھانے سے دماغ کمزور رہتا ہے, بھائی ہمارے ابا تو کھاتے ہیں, میں تو پھر بھی ابا کا دماغ کمزور نہیں ہوا, وہ وقایت کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسی بات ہے تمہارے ماسٹر صاحب کا دماغ تو بہت چھوٹا ہے اور تمہارے ابا کا دماغ تو بہت بڑا ہے, تو اتنا بڑا دماغ کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کا فرق پڑ جاتا ہوگا تھوڑا دماغ کی وجہ سے. تو دیکھیں آپ جب کائناتی ایمان مل جائے آپ کو, کائناتی ایمان, تو یہ سب چھوٹے چھوٹے, کوئی کسی نے کتاب چھاپ دی رسول اللہ کے خلاف, کسی نے کوئی کارٹون چھاپ دیا, کسی نے کوئی فلم بنا دیا, تو ایسے لگا آپ کو, آپ کا بڑا دماغ جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا. یہ چھوٹے چھوٹے دماغ جو ہے وہی سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو گیا, آپ سمجھیں کچھ بھی نہیں ہوا, اسے کیا فرق پڑتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا دماغ بہت بڑا ہے, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا, تو آپ سوچیں کہ ابو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی بڑی کہ اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ جو ایمان ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوا, بس وہ کلمے کا تلفظ کر لیا ہے اسی کی ایمان سمجھتے ہیں وہ, تو نہ کائنات ان کی رفیق سفر ہے نہ وہ خود کائنات کا رفیق سفر ہے. ان کو نہ انسپریشن ملتا سورج سے, نہ چاند سے, نہ پہاڑ سے, نہ سمندر سے, وہ اپنے حجرے میں رہتے ہیں بس, کچھ خبر نہیں آگے کی نہیں پیچھے کی. ایک قصہ لکھا ہے انہوں نے شاہ اللہ صاحب کے بارے میں, ایک کتاب ہے اس میں شاہ اللہ صاحب کا, جن کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. تو شاہ اللہ صاحب جب لڑکے تھے تو ایک دن وہ ان کے ساتھی ہوتے تھے, ان کے ساتھی آئے, ان کے ساتھ چلے گئے, کچھ دیر کے بعد لوٹے, تو شاہ اللہ صاحب کے جو باپ تھے وہ صوفی مزاج کے تھے, صوفی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکے آئے تھے ان کے ساتھ باغ چلا گیا تھا, باغ, کیا باغ چلے گئے تھے, تو اتنی دیر ذکر کرتے تو کتنا ثواب ملتا. تو آپ غور کیجئے ان کا جو ذکر ہے وہ تسبیح کے دانوں تک محدود ہے, باغ تک سے رسائی نہیں ہے. آپ غور کیجئے باغ میں جہاں جاتے تھے داؤد تو ساری کائنات ان کے ہمنوا ہو جاتی تھی, تو اس نویت کا ذکر حاصل ہی نہیں ان حضرات کو, ہوتا ہے باغ میں کیا رکھا ہے. حالانکہ باغ میں آپ جانتے ہیں کہ ہرے بھرے درخت ہیں, چڑیاں چہچہا رہی ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, آسمان دکھائی دے رہا ہے, ہر طرف نیچر کا, فطرت کا ماحول ہے, تو وہاں تو وہی ہوگا اگر آپ وہاں پر جا کر کے ذکر کریں, یا جب آلو آؤ بھی ماہو تیر, سپر ذکر ہو جائے گا, کائناتی ذکر ہو جائے گا. تو لوگ اپنے دماغ چھوٹے چھوٹے ہیں اسی پہ فرض کر رکھا ہے, بڑا دماغ ہے نہیں تو بڑا تصور ذکر, بڑا تصور ہم کیسے آئے ان کے دماغ میں. تو دیکھیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب کچھ انیوزول چیز پیش آئے, کچھ غیر معمولی بات, کچھ شاک لگے, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کر گئے, ڈسٹرب کر دے, تو اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیز تمہید ہوگی کہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا آئٹم آنا والا ہے, کیفیت کا, معرفت کا. اور یہ بات حدیث میں الفاظ بھائی ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے. ابتلا کیا ہے؟ وہی تو ہے کسی نہ کسی قسم کی کچھ اپسٹ ہو جائے, کچھ نارمل حالت جو ہے اسے کچھ بدل جائے, کوئی اب نارمل سچویشن پیش آ جائے, اس سے کیا ہوتا ہے مائنڈ کو ایک نئی حرکت مل جاتی ہے. مائنڈ آپ کا جو ہے اکسانیت میں زیادہ بڑی بات نہیں سوچ پاتا, بالکل اسموتھ حالات ہوں, یکساں سب معاملات چل رہے ہوں, صبح شام تک آپ کے سارے معاملات درست ہوں, کچھ بات بگڑتی نہ ہو, تو آپ کا دماغ سویا رہے گا, ایک حالت پر رہے گا. لیکن جب کوئی جھٹکا لگے, کوئی شاک لگے, تو دماغ جاگ اٹھتا ہے. اس کو نفسیات والے کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. یاد رکھیے برین اسٹارمنگ تمہید ہے اس بات کی کہ کوئی نیا آئٹم آنے والا ہے معرفت کا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے, تو اس کو اللہ کے فضل سے بار بار کا تجربہ ہوتا ہے. بار بار حضرت مسیح کا ایک قول آیا بائبل میں کہ وہ کون باپ ہوگا کہ بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور باپ اس کے ہاتھ میں سانپ رکھ. وہ کون باپ ہوگا کہ بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور باپ اس کے ہاتھ میں سانپ رکھ دے؟ تو خدا تو باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے, خدا ایسا کیسے کرے گا؟ تو خدا سے آپ جڑے ہوئے ہوں اس نیت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اعلیٰ معرفت آئے, اللہ کی طرف سے آپ کو اعلیٰ کیفیات آئیں, اللہ کی طرف سے آپ کو اعلیٰ ربانی رزق آئے, تو کیا الٹا ہو جائے گا؟ آپ مانگ کے اللہ سے مچھلی, ادھر سے آ جائے گی صاحب, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی خاص کیفیت, کوئی خاص معرفت کا آئٹم آنے والا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تغیر ہوتا ہے. تغیر اسی معنی میں نے کہا کہ وہ بھی اسوا ہے. وہ تغیر تمہید ہوتا ہے کوئی بڑی چیز آنے والی ہے. جیسے آدھی آتی ہے تو اسے بارش ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں, آدھی آتی ہے تو بادلوں کو اڑا کر لاتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہے, تو وہ بھی ایک ڈیمونسٹریشن ہے. وہ بھی ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ رحمت کے باعث جب بسنے والی ہوگی تو آدھی چلے گی. تو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا رزق آنے والا ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہلچل مچے گا آپ کے دماغ میں. تو لوگوں نے دیکھے کیا کیا ہے کہ سادہ باتوں کو پیچیدہ بنا دیا. پیچیدہ کا مطلب یہ کہ ترسماتی بنا دیا, پراسرار بنا دیا, مسٹیریس بنا دیا. حضرت داؤد کا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. جیسے جب میں نے کہا تھا کہ جب میں چلتا ہوں تو چاند بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے, یہ کوئی پراسرار نہیں تھا. ایسی حضرت داؤد کے بارے میں جو بات ہے کہ جب وہ منظور مناجات پڑھتے تھے کھلی فضا میں جا کر کے, تو چڑیا بھی ان ساتھ ہو جاتی تھی, پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے, تو ابھی کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. اور اس کا اشارہ دیکھے اس سے آیت موجود ہے, وَلَقَدْ آتَانَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا. یہ خود داؤد کو ملا ہوا فضل ہوتا تھا, پہاڑوں اور چڑیوں کو ملا ہوا نہیں. اس کو منسوب کیا دیکھیے خود حضرت داؤد سے. خود حضرت داؤد کو ایک فضل ملا ہوا تھا. وہ فضل کیا تھا؟ اللہ سے بہت خوف, اللہ سے بہت محبت, اس کے نتیجے بہت شدت احساس. یہ شدت احساس یہی فضل تھا. یہ فضل جو تھا ان کو ملا ہوا کوئی پرسار نہیں تھا, کوئی مسٹریس نہیں تھا. شدت محبت, شدت خوف, تعلق باللہ کی شدت, اس کے نتیجے میں جو آپ کے اندر گہرا احساس آ گیا تھا وہ مراد ہے فضل سے. وَلَقَدْ آتَانَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا, فضل کے معنی ہوتے ہیں ایک شائع مزید, ایک اڈیشنل چیز, وہ بھی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. مطلب ان کو ایمان تھا, اسلام تھا, ان کے پاس وحی آتی تھی اور ایک شے مزید ان کو ملی ہوئی تھی, وہ ہی تھا شدت احساس. تو گویا کہ وہ ترجمانی ہے حضرت داؤد کے کیفیت کی, یعنی داخلی چیز کی ترجمانی ہے, خارجی واقعے کے بیان نہیں ہے. وہ بہت لوگ سمجھتے ہیں خارجی واقعے کے بیان ہے, یعنی پہاڑ گاتے تھے, چڑیاں گاتی تھی, تو وہ کسی خارجی واقعے کا بیان نہیں ہے, وہ داخلی کیفیت کو بتایا گیا ان الفاظ میں. کس وقت داؤد کی شخصیت کائناتی ہو جاتی تھی, ان کی شخصیت پہاڑوں کو کور کر لیتی تھی, پریوں کو کور کر لیتی تھی, سارے آسمان کو کور کر لیتی تھی. ایک نئے دور کے حضر نے ایک بہت بڑا کمال یہ دکھایا ہے کہ اس کو مطلب نکالا فضل کا, کہ حضرت داؤد جو تھے وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے, تو پھر ایک جنگ ہوئی, جنگ میں کارنامہ دکھایا تو ان کو پولیٹیکل پوزیشن مل گئی, یہاں تک یہود کی قبیلوں نے ان کو کنگ بنا دیا. یہ فضل پتہ اس آیت میں کیا تعلق اس کا, آگے پیچھے سے آگ سوا پہ کہاں اس کا ذکر ہے؟ یہ بہت یعنی ایک طبقہ اس تفسیر کو پوری مسلم تاریخ کے ساتھ بڑی تفسیر مانتا ہے. اس میں لکھا انہوں نے کہ فضل سے براد ہے کہ حضرت داؤد جو تھے غریب فیملی پیدا ہوئے اور ترقی کرتے کرتے یہودیوں کے بادشاہ بن گئے. یہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑی چیز ہے بادشاہت؟ یہ آپ کے نزدیک بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک بڑی چیز جو ہے معرفت ہے, معرفت. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. فضل خدا مندی یاد رکھیے معرفت ہے. تو بہت بڑا انہوں نے کارنامہ دکھایا کہ یہ لکھ دیا کہ حضرت داؤد کو فضل دیا گیا, کہ مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطین کے ایک معمولی گاؤں میں پیدا ہوئے, غریب تھے لیکن جسمانی اعتبار سے طاقتور شاید رہ ہوں گے, تو جنگ میں کارنامہ دکھا انہوں نے. تو یہودیوں میں ان کو سردار مان لیا گیا, پھر یہودیوں میں ان کو مختلف قبائل مل کر بادشاہ بنا دیا. یہ مطلب فضل کا, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اس آیت کا حقیقت میں. یہ تصویر ہے اس کی, بڑھایا انہوں نے حضرت داؤد کا درجہ, بڑھایا نہیں انہوں نے, ان کے درجے کی تصدیق کر دی. خود حضرت داؤد نے کہا ہے کہ یہ ابتلاء ہمارے لیے ہے, یہ جو ہم کو سلطنت ملی ہے وہ بطور پرچے امتحان ہے, لیبروانی, کہ مشہور کرتا ہوں کہ شکر نہیں کرتا. خود اس کو فضل نہیں بتاتے, وہ اس کو پرچے امتحان بتاتے ہیں. اور محسن صاحب نے اس کو فضل بتا دیا. تو بہت تفسیریں لوگوں نے اپنے دماغ سے کر رکھی. تفسیر کو وہ صحیح ہے جو شان خداوندی کے مطابق, وہ تفسیر صحیح ہے جو شان خداوندی کے مطابق. قرآن خدا کی کتاب ہے, خدا کتاب کے شان شان ہو وہ تفسیر ہے. تو یہ بھی حقیقت اسوہ ہے. حضرت داؤد بھی اسوہ تھا ہمارے لیے, تمام پیغمبر اسوہ ہیں. یہ اسوہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے انوالو کرو, اتنا زیادہ انوالو کرو کہ لگے کہ ساری کائنات تمہاری ہم سفر بن گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں, یہ معنی کے دفتر ہے, معنی کے دفتر, معرفت کا دفتر اور کیفیات ایمانی کا دفتر, رزق ربانیت کا دفتر, ہر ایک کے لیے. اور سب کی اساس یہ ہے, سب کی بنیاد یہ کہ آپ کے اندر تدبر ہو. جتنا تدبر ہوگا اتنی بقیہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. قرآن میں بار بار ہے, بار بار یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اولو الالباب ہیں, جو عقل والے ہیں, جو توسب کرتے ہیں, جو تذکر کرتے ہیں, جو تفکر کرتے ہیں. بار بار ایسا ہے قرآن مجید میں کہ عقل والے ہی ان باتوں تک پہنچتے ہیں, یہ باتیں بار بار ہیں. تو گائے جڑ میں جو ہے اساسی چیز وہ ہے تدبر, تفکر, تعقل, توسم, یہ چیز ہے جڑ میں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ایمانی ترقی ہے, ایمانی ترقی وہ ساری کے ساتھ جڑی ہوئی تدبر سے. ایمانی ترقی سب کو جڑی ہوئی ہے تدبر سے. تسبیح خوانی سے یا اس طرح کے اور کسی رسمی اعمال سے نہیں جڑی ہوئی ہے, وہ جڑی ہوئی تدبر سے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بزرگ سے ملے, تو وہ پوچھا کہ قرآن میں آیا بار بار کہ ذکر کثیر کرو, اذکر اللہ ذکرا کثیرا, تو ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں جمع کا اطلاق تین سے زیادہ پر ہوتا ہے, تو تین سے کم کرو گے تو ذکر قلیل ہے, تین زیادہ کرو گے تو ذکر کثیر ہے. یہ سب یعنی گنتی کا مسئلہ بنا دیا اس کو, گنتی کا مسئلہ بنا دیا. گنتی کا مطلب نہیں, کیفیت کا مسئلہ ہے. انما الاعمال بالنیات, یعنی بیشتر لوگوں نے کیا ہے کہ دین جو ہے جو ایک کیفیاتی واقعہ ہے اس کی کمیاتی تعبیر کر ڈالی انہوں نے, یعنی کوانٹیٹیو تعبیر کر ڈالی, حالانکہ دین جو ہے ایک کوالٹیٹی چیز کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے میری کہ آپ سب ذرات کو اور مجھ کو رزق ربانی عطا فرمائے, اور دنیا آخرت میں اللہ کے ساتھ اہم حاصل ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.